سيدي ومرشدي ومولاي حبيبي حضرة الشيخ سيد شيخ محمد حضرة منتاشا صاحب مدد الله. سيدي ومرشدي ومولاي ومحبي حضرة الشيخ منتاشا صاحب مدد الله العلي. سيدي ومرشدي ومولاي حضرت شاہ ممتاز صاحب کے فرمائش پر حکم پر میں یہ اشعار پڑھ رہا ہوں جو اشعار ہے ہمارے دادا پیر سید العلماء رومی دورہ مجدد ملت شیخ الحدیث قطب زمانہ جناب مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. عنوان ہے راہ عشق میں عقل کانٹا ہے کانٹا. راہ عشق میں عقل کانٹا ہے کانٹا. جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے وہی زندگی بس میری زندگی ہے. جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے وہی زندگی بس میری زندگی ہے. جو غفلت میں گزرے وہ کیا زندگی ہے وہ جینا نہیں بلکہ شرمندگی ہے. جو غفلت میں گزرے وہ کیا زندگی ہے وہ جینا نہیں بلکہ شرمندگی ہے. فنا یاد میں تیری جو زندگی ہے فنا یاد میں تیری جو زندگی ہے اسی کی مقدر میں اسی کے مقدر میں پائندگی ہے. فنا یاد میں تیری جو زندگی ہے اسی کے مقدر میں پائندگی ہے. جو ہر سانس سنت کے تابع نہیں ہے جو ہر سانس سنت کے تابع نہیں ہے خدا کی نہیں نفس کی بندگی ہے. جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے وہی زندگی بس میری زندگی ہے. جو ہر سانس سنت کے تابع نہیں ہے خدا کی نہیں نفس کی بندگی ہے. جو ہر سانس سنت کے تابع نہیں ہے خدا کی نہیں نفس کی بندگی ہے. جو ہے قصب دنیا میں غافل خدا سے جو ہے قصب دنیا میں غافل خدا سے دنی زندگی ہے بری زندگی ہے. جو ہے قصب دنیا میں غافل خدا سے دنی زندگی ہے بری زندگی ہے. جو فرزانگی لائے ایک دل تباہی جو فرزانگی لائے ایک دن تباہی
وہ کس کام سی ہے فرزانگی ہے جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے وہی زندگی بس میری زندگی ہے راہ عشق میں عقل کانٹا ہے کانٹا رہے عشق میں عقل کانٹا ہے کانٹا جو ہے کام کی بس تو دیوانگی ہے رہے عشق میں عقل کانٹا ہے کانٹا جو ہے کام کی بس تو دیوانگی ہے ہو مطلوب جس عقل کی صرف دنیا ہو مطلوب جس عقل کی صرف دنیا سمجھ لو کہ اس عقل میں تیری جی ہے ہو مطلوب جس عقل کی صرف دنیا سمجھ لو کہ اس عقل میں تیری جی ہے
تیرگی کا معنی ظلمت اندھیرا
ہو مطلوب جس عقل کی صرف دنیا سمجھ لو کہ اس عقل میں تیرگی ہے جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے وہی زندگی بس میری زندگی ہے بنائے وہ کیسے تیرے دل کو مسکن بنائے وہ کیسے تیرے دل کو مسکن تیرے دل میں جب شرک کی گندگی ہے بنائے وہ کیسے تیرے دل کو مسکن تیرے دل میں جب شرک کی گندگی ہے نہ ہو جائے جب تک اختر انہیں کا نہ ہو جائے جب تک اختر انہیں کا یہ کس کام کی اس کی وارفتگی ہے جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے وہی زندگی بس میری بس زندگی ہے جو غفلت میں گزرے وہ کیا زندگی ہے وہ جینا نہیں بلکہ شرمندگی ہے نہ ہو جائے جب تک اختر انہیں کا یہ کس کام کی اس کی وارفتگی ہے نہ ہو جائے جب تک اختر انہیں کا یہ کس کام کی اس کی وارفتگی ہے جو گزری تیری یاد میں زندگی ہے وہی زندگی بس میری زندگی ہے
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس او كما قال عليه الصلاة والسلام میرے دوستو حاضرین حاضرات اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو نفس کی جو بیماریاں ہیں بھی چھوڑ دو، نفس کی بیماریوں کا علاج کرا لو، دل کے گناہوں کو چھوڑ دو، ظاہری گناہ خاص خاص وہ ہیں کہ سر پر انگریزی بال رکھنا، کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے، اپنے کٹائے کے بچوں کے کٹائے، بچے چھوٹے جو نابالغ ہیں ان کے انگریزی بال کٹوانا، یہ آج کل جو حجام کی دکان پہ تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں اور بندر جیسی شکلیں بنا کے وہ سمجھتے ہیں کہ میں ہیرو بن گیا کوئی، صورت شکل سے کیا ہوتا ہے، سیرت سے سب کچھ ہوتا ہے، اخلاق سے سب کچھ ہوتا ہے، اور پھر یہ انگریزی بال بنانا یہود و نصارہ کی محبت کی علامت ہے، جس کی محبت ہوتی ہے اس کی وضع قطع بنانے کا دل کرتا ہے، اس کے جیسا بننے کا دل کرتا ہے، تو جو شخص یہود و نصارہ کی محبت دل میں رکھے گا اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ یہ ضالین ہیں، مغضوب ہیں، ضالین ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ لوگ ہیں، اور فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ جانور ہی نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر لوگ ہیں، جو ان کی نقل کرے گا، ان کی وضع قطع بنانے کی کوشش کرے گا اللہ کی محبت سے محروم ہو جائے گا، اور غیروں کی نقل کرنے کی وجہ سے اس کے اندر غیروں والی بات پیدا ہو جائے گی، اگر کافر کی نقل کرے گا تو کفر پر، اور منافق کی نقل کرے گا تو نفاق پیدا ہونے کا خطرہ ہے، مشرک کی نقل کرے گا تو شرک کی حقیقت پیدا ہو جانے کا خطرہ ہے، جیسے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے نکلا، امام صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، کپڑے نہیں ہیں ان کے تن پہ، کپڑے ان کے تن پہ نہیں ہیں، اور آ کر محراب میں کھڑے ہو جائے نماز پڑھانے، لوگ کہیں کہ آپ کے کپڑے کہاں ہیں، کہیں گے ظاہر سے کیا ہوتا ہے، کپڑے تو ایک ظاہر کی چیز ہے، اوپر سے پہننے کی چیز ہے، ظاہر سے کیا ہوتا ہے، تو آپ ان کو امامت کرنے دیں گے؟ جن کے تن پہ کپڑے نہ ہوں وہ کہیں گے بھائی میں عالم بھی ہوں، خطیب بھی ہوں، علم بھی ہے میرے پاس، مسائل بھی جانتا ہوں، صرف کپڑے تو نہیں ہے، تھوڑا سا ظاہر تو ہی نہیں بنا ہوا میرا، تھوڑے سے خراب ظاہر کی وجہ سے آپ مجھے امامت سے محروم نہ کریں، کہوں مولوی صاحب کبھی کر کے دیکھو نا یہ اچھا چلو پورے کپڑے نہ صحیح، شریعت نے جو حصہ چھپانے کا فرض کیا ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک، گھٹنا کھول کے نیکر چڈیاں پجامے پہننا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، مگر یہود و نصارہ کی نقل میں یہ بھی کر رہے ہیں، تو جب آپ ایک امام صاحب کو جن کے تن پہ کپڑے نہیں ہیں، یا اگر وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپا لیں اور آ کر مسئلہ بیان کریں کہ جس شخص کے پاس ناف سے لے کے گھٹنے تک سطر چھپا لے جو آدمی، اس کی نماز ہو جاتی ہے، سطر چھپا ہوا نا شرط ہے نماز میں، سطر کہتے ہیں مرد کی سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، اگر یہ چھپا ہوا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس کے پاس اگر کپڑے نہیں ہیں دوسرے تو اس کی، آپ امامت کے لیے قبول نہیں کریں گے، تو اوپر بھی ننگا ہے، نیچے سے بھی ننگا ہے، صرف ناف سے لے کے گھٹنے تک، اور وہ کہے میں بڑا عالم ہوں، بڑا محدث ہوں، اور نماز کی جو شرط ہے سطر چھپانے کی وہ بالکل میرے پاس ہے، اب اوپر نیچے نہیں ہے تو ظاہر ذرا سا ظاہر خراب ہے، کیا ہو گیا؟ تو فرمایا کہ ظاہر سے ظاہر کی حقیقت باطن میں اتر جاتی ہے، ظاہر کی حقیقت باطن میں اتر جاتی ہے، یہود و نصارہ کی نقل کرنے سے انہی کے جیسا باطن اتر جانے کی سخت اندیشہ ہے، اس لیے غیروں کی وضع قطع بنانا بہت خطرناک ہے، انگریزی بال کاٹنا اپنے یا اپنی اولاد کے کٹوانا، تو اولاد اگر نابالغ ہے تو گناہ تو اولاد کو نہیں ہوگا لیکن ماں باپ کو گناہ ہوگا اس کو انگریزی بال رکھوانے کا، اور جب تک اس کی یہ عادت پڑ گئی اور وہ انگریزی بال کٹواتا رہا، سارا گناہ ماں باپ کے گناہ جاریہ میں جاتا ہے ایمان. جس طرح اولاد نیک کام کرتی ہے تو ماں باپ کو صدقہ جاریہ بنتا ہے, لیکن جب ماں باپ نے اولاد کو گناہ کا کام سکھا دیا, موبائل سکھا دیے, گندی فلمیں دکھا دیں, کارٹون میں لگا دیا, اور نیکریں پہنا دی, جینس پہنا دی, ٹی شرٹ پہنا دی, انگریزوں کی وضع خطا, انگریزوں جیسے ہپی جیسے بال رکھ لیے, تو یہ سب ماں باپ کے گردن پر وبال ہوگا قیامت کے دن. اب اگر کسی کی اولاد, کسی نے اپنی اولاد کی تربیت تو نیک کی ہے, شرعی اصولوں پہ کی ہے, دین کے مسائل اس کو سکھا دیے ہیں, پھر وہ گناہ کرتا ہے, اب اس کا گناہ ماں باپ کے ذمے نہیں آئے گا, بلکہ وہ گناہ آئے گا جو ماں باپ نے اس کو تعلیم و تربیت نہیں کی, اس کو دین نہیں سکھایا, بزرگوں کی صحبت میں نہیں لے گیا اور اس کو نصیحت نہیں کی, تو ایسے شخص کو قیامت کے دن پکڑا جائے گا. اور پکڑا بھی کیا جائے گا کہ اس کی اولاد خود اس کی گریبان پکڑے گی اور اللہ سے شکایت کرے گی کہ اللہ اس نے ہمیں دین نہیں سکھایا. غرض یہ کہ ظاہر سے بہت کچھ ہوتا ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہوائی جہاز جدہ ایئرپورٹ پہ اترنے والا ہے اور پائلٹ اعلان کرتا ہے کہ ہمارے جہاز کے پہیے کھل نہیں رہے ہیں, سب لوگ کلمہ پڑھنے شروع کر دیتے ہیں. اب کیپٹن کہے کہ بھائی ظاہر سے کیا ہوتا ہے, پہیے تو ہم جہاز کے پیٹ میں پہیے موجود ہیں, آپ فکر نہیں کریں, صرف ظاہر نہیں ہو رہے ہیں. آپ کہیں گے نہیں بھائی پہیے ظاہر کرو ورنہ تباہی مقدر میں ہے. آپ کہیں گے ظاہر سے کیا ہوتا ہے. اسی طرح سے ٹخنا چھپانا مردوں کے لیے حرام ہے. ٹخنا چھپانا مردوں کے لیے حرام ہے جب چل رہے ہوں اور کھڑے رہے ہوں دو حالتوں میں, آپ دفتر میں ہیں, آپ نوکری پہ ہیں, مسجد میں ہیں, کہیں پر بھی ہیں, اگر مرد ہے اور کپڑا جو بھی پہنا ہے, لنگی پہنی ہے, جبہ پہنا ہے یا پاجامہ پہنا ہے, تو چلو پتلون ہی صحیح, لیکن پتلون سے بھی ٹخنا ڈھانکنا حرام ہے جب چل رہے ہوں اور کھڑے ہوئے ہوں دو حالتوں میں. اور فرمایا کہ یہ متکبرین کی وضع ہے, ٹخنا ڈھانکتے ہیں متکبرین, جس میں تکبر ہوتا ہے وہ ٹخنا ڈھانکتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے اندر تکبر نہیں, ہم تکبر سے نہیں ڈھانک رہے ہیں. تو ایک تو بات یہ کہ جب آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے, تو یہ خود دعویٰ جو ہے یہ تکبر کی نشانی ہے, علامت ہے. کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک ہے کہ ٹخنا کھول کر رکھو, تو پھر آپ کہیں کہ ہمارے اندر تکبر نہیں ہے, ہم تکبر سے نہیں ڈھانک رہے. تو یہ بھی ایک بت ہے کہ ہمارے اندر تکبر نہیں ہے, اس کا دعویٰ کرنا بھی تکبر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹخنا ڈھانکنے والے متکبر ہوتا ہے تو جو جس چیز کی صورت بری ہوتی ہے اس کی حقیقت بھی بری ہوتی ہے, جیسی صورت بناتا ہے اس کی حقیقت دل میں اتر جاتی ہے. تو متکبرین کی وضع بنانے سے, اگر یہ مان لیا کہ آپ کے اندر تکبر نہیں ہے, لیکن متکبر کی وضع بنانے سے تکبر کی حقیقت دل میں آ جائے گی. اس لیے بھائی سر پر انگریزی بال نہ رکھے جائیں. دوسرا کام مردوں کے لیے یہ ہے کہ داڑھی ایک مٹھی ہونی چاہیے, داڑھی میں چوری نہ کریں, طول سے بھی اور عرض سے بھی, دیکھیے دائیں طرف سے بھی, ادھر دیکھیں دائیں طرف سے بھی ایک مٹھی ہو اپنی مٹھی, اور بائیں طرف سے بھی ایک مٹھی ہو اس طرح سے, پھر اس کے بعد جو اضافی ہو اس کو کاٹیں, اور تھوڑی کے نیچے سے بھی ایک مٹھی ہو, یہ تھوڑی کو مائنس کریں اس میں سے, تھوڑی کو پکڑ کے اگر داڑھی کاٹی تو وہ ایک مٹھی سے چھوٹی ہو جائے گی. ایک مٹھی کے برابر داڑھی ہونے واجب ہے, اور ایک مٹھی سے کم پر کترانا اس کا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. تو یہ بھی ظاہر میں آتا ہے کہ ظاہری گناہ کو بھی چھوڑنا ہے, کہ ایک مٹھی سے کم داڑھی جو ہے سیٹنگ کے بہانے کہیں کس بہانے سے کاٹ لیتے ہیں. اللہ اور رسول کو ناراض کرنا کتنا آسان ہے ہمارے لیے, لوگوں کو لوگ راضی ہو جائیں لیکن اللہ اور رسول جو ہے ناراض ہو جائیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. لوگ ہمیں کیسے دیکھتے ہیں, لوگ ہمیں کیا کہیں گے, یہ خوف اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں. اس خوف میں لوگ ہمیں کیا کہیں گے, بھائی لوگ یہ لوگ جو ہے یہ تو نہ قبر میں کام آئیں گے نہ قیامت کے دن کام آئیں گے. اور مونچھوں کا حکم یہ ہے, جیسے ان کی مونچھیں دیکھیے بالکل باریک, ان کے مونچھیں باریک, ان کے مونچھیں باریک, یہ دیکھیں یہ افضل درجہ ہے.
مونچھوں کو لٹکانا جو اوپر کے لب سے نیچے اس کنارے پر آ جائے یہ حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے اس پر کہ جس شخص کی جو شخص لمبی مونچھیں رکھے گا اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. اب بتائیے کس قدر خطرے کی بات ہے. خوف خدا کا خوف نہیں ہے ہم لوگوں میں کہ ہم مونچھیں بڑھائے اتنی لمبی لمبی مونچھیں رکھتے ہیں کہ ذرا ہماری شان رہے گی, ذرا ہمارا روب رہے گا, ذرا ہماری عزت ہوگی. مونچھوں سے تو عزت نہیں ہوتی, عزت تو رب العزت جس کو عزت دیں اس سے عزت ہوتی ہے. رب العزت کے پاس عزت ہے. تو عز من تشاء و تذل من تشاء, جس کو چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ ذلت دیتا ہے. تو بھائی داڑھی ایک مٹھی ہونی چاہیے تینوں طرف سے, اس میں چوری نہ کریں. نائی اگر کاٹتا ہے تو احتیاط کریں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, ایک صاحب نے کہا جن کی داڑھی چھوٹی تھی ان سے کہا کہ بھائی آپ نے داڑھی چھوٹی کیوں کی؟ انہوں نے کہا کہ میں نائی کے پاس گیا تھا داڑھی بنوانے, میرا ارادہ نہیں تھا داڑھی چھوٹی کرنے کا, مجھے اونگ آ گئی اس وقت اور اس نے داڑھی چھوٹی کر دی میری. میرے شیخ نے فرمایا کہ آپ کے دل میں داڑھی کی قیمت نہیں ہے, ایمان کی قیمت نہیں ہے. اگر ایمان کی داڑھی کی قیمت ہوتی تو آپ اس کو ہرگز اس وقت آپ کو اونگ نہ دی جب وہ آپ کی داڑھی کاٹ رہا تھا. اور اس کی مثال یہ فرمائی کہ اگر جیب میں آپ کے 1,00,000 روپیہ رکھا ہوا ہوتا اور نائی آپ کی داڑھی بنا رہا ہوتا, حجامت بنا رہا ہوتا, آپ اس وقت سوئے ہوتے, بلکہ جیب پہ ہاتھ رکھ کے ہوشیار رکھے ہوتے کہ کہیں اس میں سے میرے 1,00,000 روپیہ نہ نکال لے. تو جس کے دل میں ایمان کی قیمت ہوتی ہے اس کے دل میں داڑھی کی بھی قیمت ہوگی. جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی وہ پوری پوری داڑھی رکھے گا, اور جس کے دل میں محبت میں کمی ہوگی وہ داڑھی کم کرے گا, چوری کرے گا, داڑھی میں کہیں سے کاٹ دے گا, کہیں سے ادھر سے کاٹ دے گا, پرکٹا رہے گا. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں داڑھی رکھنا کیوں مشکل ہے. دیکھو سردار, سکھ لوگوں کو سردار کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے گرو نانک کی محبت میں داڑھی رکھتا ہے. اور میں نے ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور بہت لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ سکھ لوگ جہاں جاتے ہیں امریکہ میں, برطانیہ میں, اللہ ماشاءاللہ جو نئی نسل ہے وہ کاٹنے لگ گئی ہوگی, لیکن پہلے والے لوگ داڑھی بالکل داڑھی نہیں کاٹتے تھے. تو ایک کافر آدمی گرو کی محبت میں داڑھی رکھ لے اور ہم مسلمانوں ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے داڑھی کو کاٹتے پیٹتے رہتے ہیں, کہیں سے کاٹ دیا کہیں سے کاٹ دیا, تو یہ کتنی بری بات ہے. رسول اللہ, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ جس کے چہرے پہ نہ ہو آہ نبی کی سنت, کیسے معلوم ہو مومن کا مسلمان ہونا. تو بھائی تینوں طرف سے ایک مٹھی سے کم نہ ہونے دیں داڑھی, نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, تو رہ جائے تکتی کھڑی کی گھڑی. تو اسی وقت انتقال ہو گیا, جس حالت میں انتقال ہوگا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. اب داڑھی اگر کٹی ہوئی ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوا, ان کو جگاؤ, خود بھی جاگو ان کو بھی جگاؤ. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سامنا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پوچھ لیا کہ میری شکل میں کیا خرابی نظر آئی تھی میرے امتی, جو تو نے میری جیسی شکل نہ بنائی, تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ آخر اللہ کے پاس جانا ہی کہ نہیں جانا. تو ظاہر کو بھی بنانا ہے, ظاہری گناہ کو چھوڑنا ہے. تو سر پر انگریزی بال نہ ہو, چہرے پر تینوں طرف سے پوری ایک مٹھی داڑھی ہو, تب مومن کامل بنو گے. اور مونچھوں کو بالکل صاف کر دینا چاہیے. بڑی بڑی مونچھیں رکھنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ایران کے دو سفیر حاضر ہوئے اور انہوں نے لمبی لمبی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں اور داڑھی ان کی مڑی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر اپنا چہرہ نفرت سے پھیر لیا اور فرمایا کہ تم کو یہ کرنے کا کس نے حکم دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ امرنا ربنا کسرا, ہمارے رب کسرا, رب کہا جاتا تھا بادشاہ کو پہلے. انہوں نے کہا کہ ہمارے رب کسرا نے حکم دیا ہے کہ اپنی مونچھیں بڑی رکھو اور داڑھی کو منڈاؤ. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مگر میرے رب نے حکم دیا ہے کہ مونچھوں کو کٹاؤ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالق المشرکین وغفر اللہ واحف الشوارب, مشرکین کی مخالفت کرو, داڑھیوں کو بڑھاؤ, مونچھوں کو کٹاؤ. معلوم ہوا داڑھی منڈانا اور چھوٹی داڑھی رکھنا اور مونچھوں کو بڑھانا یہ سب مشرکین کے افعال میں سے ہے، تبھی آپ نے ان کی مخالفت کرنے کو فرمایا. تو اس لیے ہمیشہ اس بات کا اہتمام رکھیں، گھر میں قینچی رکھیں یا مشین آتی ہے مشین رکھیں، جس کے پاس استطاعت ہو وہ مشین رکھے، جس کے پاس اس مشین کی استطاعت نہ ہو قینچی سے بنا لے، کوئی مشکل کام نہیں ہے باریک کر لینا. تو ہر وقت یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہماری فائل ہر وقت درست رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہماری حالت خراب ہو، آج ہی ہمارا انتقال ہو جائے. کسی کا کچھ بھروسہ تو نہیں ہے کہ کب زندگی کا آخری سانس لیے اور ختم ہو گئے. بعض ایک صاحب کے بارے میں ہم نے سنا کہ چائے کی پیالی ہاتھ میں تھی، چائے پیتے پیتے چائے گر گئی، ختم ہو گئے، بیٹھے بیٹھے چائے پی رہے تھے. کس کا کس حالت میں انتقال ہو جاتا ہے، کس کا کس حالت میں انتقال ہو جاتا ہے، ہم بالکل بے خبر اور غافل ہیں. تو ہمیشہ اس کا اہتمام رکھیں کہ ہماری مونچھیں بڑھنے نہ پائیں. ہر دوسرے تیسرے دن آپ اس کو مونچھوں کو قینچی سے یا مشین سے بالکل صاف کر لیں، اچھی حالت میں رہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ حالت میں رہیں، اللہ کے محبوب کی پسندیدہ حالت میں رہیں، تو ہم بھی اللہ کے محبوب ہو جائیں گے، ہم بھی اللہ کی محبت کو حاصل کر لیں گے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے ان مومنین سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میری اتباع کرو، جیسے میں کام کر رہا ہوں میری نقل کرتے جاؤ، تمہارا کام بن جائے گا، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے. تو میرے دوستو، اللہ کی محبت کی حالت میں کہ اللہ ہم سے محبت کریں یہ زندگی اچھی ہے، یا شیطانی زندگی یہود و نصارہ کے جیسے نقل شکل کر کے بنا کر رہنا، اللہ کی غضب کی حالت میں رہنا اچھا ہے؟ آپ بتائیے کہ اللہ کی غضب کی حالت میں رہنا اچھا ہے یا اللہ کی محبت کی حالت میں رہنا اچھا ہے؟ کہ اللہ ہم سے پیار کریں کہ یہ میرے نبی کی شکل میں ہے. تو میرے دوستو، یہ کام اور دوسرا کام جو میں نے بتایا کہ اپنے پاجامے کو ہمیشہ، پاجامہ ہو لنگی ہو، کسی سے نہ ڈریں، نہ دفتر والوں سے نہ ڈریں، نہ کسی باس سے ڈریں، نہ کسی یار دوست سے ڈریں. اس لیے کہ یہ یار دوست کل یہ جو زبانیں آج چل رہی ہیں کہ میاں کیا کر رہے ہو، ملا بن گئے، یہ ہو گئے وہ ہو گئے، تو کل یہ زبانیں بند ہونے والی ہیں کہ نہیں؟ سب کے سب مٹی کے نیچے چلے جائیں گے اور وہاں پھر کوئی بھی کام نہیں آئے گا. کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے انسان کے ہاتھ میں نہ کوئی نفع ہے نہ کوئی ضرر ہے، اور نہ کسی انسان کے ہاتھ میں رزق ہے کسی کا، کسی انسان کے. ہم تو بتاتے رہتے ہیں کتنے واقعات ایسے ہوئے، ہمارے حضرت کے پاس ایک کمانڈر صاحب آتے تھے فوج میں آرمی کے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے افسر دھمکیاں دے رہا ہے کہ داڑھی رکھو گے تو میں کورٹ مارشل کر دوں گا اور یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. حضرت نے فرمایا بھائی یہ تو شرعی ضرورت ہے، یہ تو ضروری امر ہے، فرض کے اندر ضروری امر کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے، تو آپ اس کو نہ کاٹیں اور کسی سے نہ ڈریں. وہ چلے گئے، انہوں نے جا کے کہہ دیا کہ داڑھی ہرگز نہیں کاٹوں گا، آپ مجھے نکالیں یا کورٹ مارشل کریں، میں تو داڑھی نہیں کاٹوں گا. بس پھر وہ تھوڑے دن کے بعد جو ہے وہ ان سے معروف ہو گیا بجائے تنزلی کے، اور ان کی ترقی ہو گئی، وہ میجر ہو گئے، میجر سے میجر جنرل ہو گئے. وہ کسی انسان کے ہاتھ میں کسی کو نفع پہنچانا نقصان پہنچانا نہیں ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ ہی کسی کا رزق کوئی چھین سکتا ہے. اگر بالفرض کوئی نوکری سے جاتا بھی ہے تو سمجھ لو کہ میرا مقدر یہاں اتنا ہی تھا. داڑھی اس کا سبب نہیں ہے، داڑھی کاٹنا سبب نہیں ہے، بلکہ میرا مقدر یہاں تھا ہی اتنا. داڑھی اگر داڑھی کا مسئلہ نہ بھی ہوتا تو بھی مجھے نکال دیتے. تو اس معاملے میں کسی سے نہ ڈرے، جو شریعت کے ضروری امور ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان میں کسی شخص کی، بھتہ کے ماں باپ کی بھی اطاعت جائز نہیں ہے. تو یہ سب ظاہری چیز ہیں. اور میرے شیخ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ شرعی پردہ کریں، خالو سے پردہ ہے اور خوبہ سے پردہ ہے، اور اسی طرح سے تایا ذات، خوبی ذات، چچا ذات، مامو ذات، جتنے کزن ہیں ان سے پردہ ہے، اور اسی طرح دیور اور جیٹھ سے پردہ ہے. دیور اور جیٹھ سے تو سب پردہ ہے، سب احتیاط کا حکم ہے، مگر ہمارے گھروں کے اندر اس میں احتیاط نہیں ہے، اور احتیاط نہ ہونے کی وجہ سے کتنی پریشانیاں، کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں، شرم آتی ہے بتاتے ہوئے. دوسرے یہ کہ گناہوں کے جو اثرات ہوتے ہیں، گناہوں کے نقصانات ہوتے ہیں، گناہوں کے دنیاوی نقصانات بھی ہوتے ہیں اور آخرت کا نقصان تو ہے ہی. تو دنیا کے نقصانات میں سے کیا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے روزی تنگ ہو جاتی ہے، گناہوں کی وجہ سے بے چینی اور پریشانی بڑھ جاتی ہے، گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آفتیں جس طرح لڑی ٹوٹتی ہے اس سے برابر دانے گرتے ہیں, اس طرح سے وہ آفتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. اب گناہ کے اندر ظاہری گناہ بھی ہیں تو باطنی گناہ بھی ہیں, جیسے میں ابھی آ رہا ہوں اس طرف, لیکن بھائی شرعی پردہ کریں اور اس میں طریقہ شریعت نے بتا دیا ہے کہ گھر اگر چھوٹا ہے اور نامحرم ساتھ رہتے ہیں تو بھائی عورت کو کام بھی کرنا ہے گھر کے اندر. تو ایک تو یہ کہ نامحرم جس وقت عورت کو کام کرنا ہو نامحرم الگ کمرے میں چلے جائیں, ایک طرف تو ہو جائیں, اور عورت موٹی اور بڑی چادر لے کر اپنے پورے جسم کو چھپائے اور اس کا جو گھونگھٹ ہے اپنے ماتھے کے آگے اس طرح ڈال لے کہ اس کو تو نظر آ رہا ہو لیکن دوسروں کو اس کا چہرہ نظر نہ آئے, اور وہ جلدی اپنا کام کر کے پھر اپنے کمرے میں چلے جائے. اسی طرح کھانا کھانا ہے گھر چھوٹا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی مرد پہلے کھا لیں پھر عورتیں کھا لیں, یا پہلے عورتیں کھا لیں پھر مرد کھا لیں کھانا. تو اصل بات کیا ہے کہ جو آسان کر لو تو ہے عشق آسان, جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں. جب انسان ذہن بنا لیتا ہے تو ہر کام آسان ہو جاتا ہے, اس کو دکان کھولنا آسان ہو جاتا ہے, روزانہ 20 میل دور جا کر دھندے پہ جانا آسان ہو جاتا ہے, صبح سے شام تک گدوں کی طرح کام کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. لیکن میرے دوستو دین کے لیے ہم بڑے سست ہیں, یہ اپنا ہی نقصان کرنا ہے. اس لیے جو باتیں اللہ اور رسول نے فرض واجب کر دی ہیں میرے دوستو, اس کو ابھی ہم پورا پورا اپنا لیں ورنہ بڑے نقصان کا معاملہ ہے, بڑا خسارہ ہے. اور نگاہوں کی حفاظت بتاتے رہتے ہیں کہ نگاہوں کی حفاظت اگرچہ ظاہری ہے کہ بھائی ہم اپنی نگاہوں کو جھکائیں, نامحرم کو نہ دیکھیں, اور موبائل کی گندگیاں کیبل کی گندگیاں ہر گھر کے اندر, گھر گھر میں کیبل لگا ہوا ہے اللہ ماشاء اللہ, کوئی کوئی گھر بچتا ہے اس میں, بچے شام سے ہی بچے کارٹون دیکھ رہے ہیں, ٹینٹے کی آواز آ رہی ہے, نحوست برس رہی ہے, آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے, کان کا زنا ہو رہا ہے. نامحرم کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا العین النظر. اور اسی موبائل کی وجہ سے لڑکیوں سے دوستیاں عشق معاشرے ہو رہے ہیں, لڑکیوں کے لڑکوں سے ہو رہے ہیں, گھر گھر زنا ہو رہا ہے, دل کا زنا ہو رہا ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آنکھوں کے زنا سے بھی زیادہ سخت اشد دل کا زنا ہے. دل میں نامحرموں کا تصور رکھنا, دل میں ان کے خیالات میں مشغول ہونا, دل سے ان کی طرف میلان میں مشغول ہو جانا, یہ دل کا زنا ہے. دل برباد کر دیتا ہے, دل ستیاناش کر دیتا ہے, اور دل پر عذاب نازل ہونے لگتا ہے, دل پر عذاب نازل ہونے لگتا ہے میرے دوستو. نگاہوں کی سب ترین حفاظت کی ضرورت ہے اس وقت, کیونکہ جگہ جگہ بے پردگی ہے, بے حیائی ہے, اور پھر یہ پر سے مصیبت موبائل کی آ گئی ہے. کیا اس موبائل سے ضروری کام بھی آدمی کو کرنا پڑتا ہے, تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ بھائی اس کا منتر سیکھا جائے, موبائل کو کیسے استعمال کرنا ہے. اگر ضرورت شدیدہ نہیں ہے تو آپ سادہ موبائل رکھتے ہیں, ہمارے بہت سے دوستوں کے پاس الحمدللہ کام والے لوگ بھی ہیں اور پروفیشنل لوگ بھی ہیں, مگر وہ سادہ موبائل رکھے ہوئے ہیں. کوئی ان سے کچھ کہتا بھی ہے, کوئی مذاق بھی اڑا دیتا ہے ان کا, تو اڑا لو مذاق, مذاق اڑانے سے کیا ہوتا ہے. کسی کو کوئی آدمی بے عزت ہو تو اس کو بے عزت کر کے کیا کرے گا, کوئی آدمی کی عزت ہی نہیں ہے تو اس کو کیا بے عزت کرے گا. وہ بازار میں یہ جملے کا سننے میں آتے تھے کہ میری بے عزتی خراب کر دی, بے عزتی خراب کیا کر دی, بے عزتی تو ہے ہی, پہلے ہی بے عزتی ہے, اس کی بے عزتی کیا خراب کر دی. کوئی آدمی عزت والا ہے تو کوئی انسان اس کو بے عزت نہیں کر سکتا. ہاں اللہ چاہے جس کو بے عزت کر سکتا ہے اگر وہ گناہوں سے باز نہ آیا. ڈھیٹ ڈھٹائی کی وجہ سے گناہوں سے نہیں بچتا, ڈھیٹائی اختیار کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. تو بوڑھا ہو جوان ہو بوڑھا, بلکہ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو بوڑھا ہو جائے اس کو نگاہوں کی سخت احتیاط کی ضرورت ہے, اس کو اور زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ بڑھاپے میں اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں. اگر یہاں بریک لگاؤ بڈھی کار کا, کار پرانی ہو گئی, بریک یہاں لگاؤ 10 فٹ آگے جا کے رکتی ہے, تو بڈھی کار جو ہے وہ دیر سے رکتی ہے. بوڑھے آدمی کو زیادہ سخت احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ اس کا نفس کمزور ہو جاتا ہے اور اس کے آثار کمزور ہو جاتے ہیں. نفس کمزور نہیں ہوتا, نفس قوی ہو جاتا ہے اور آثار کمزور ہو جاتے ہیں. اور شیطان یہ مکر سکھاتا ہے نفس کے, تو تم بڈھے ہو گئے, تمہاری نظر اب پاک ہو گئی, اب تم کیا بد نگاہی کرو گے. حالانکہ بوڑھا مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا, تقاضے کبھی بوڑھے نہیں ہوتے, تقاضے ہمیشہ جوان رہتے ہیں. تو نگاہ کی حفاظت کا حکم قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, اور میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آنکھوں کا زینہ فرمایا ہے, اور اس فعل پر لعنت فرمائی ہے, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے دیکھنے والے پر بھی اور دکھانے والے پر بھی. تو بھائی ہم خوب اہتمام کے ساتھ نظر کی حفاظت کریں, گھر سے جب نکلیں تو ارادہ پکا کر کے نکلیں کہ ہم نے نگاہ اٹھا بے ضرورت نہیں اٹھانی, ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے, جہاں شدید ضرورت ہو وہاں نظر اٹھائیں تو احتیاط سے نظر اٹھائیں. بھائی اوپر یہ ان کو جگاؤ, سوئیں نہیں بھائی, وہاں کے بند نہ کریں. ہم جو کہہ رہے ہیں پھر وہ تو بے فائدہ ہوا, اگر آپ لوگ سو رہے ہوں گے تو ہم کس سے بات کریں, دیواروں سے بات کریں گے کیا؟ تو بھائی نظر کی حفاظت کا خوب اہتمام ہو. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں علاج کوئی ذوق حسن بینی کا, نہیں علاج کوئی ذوق حسن بینی کا کہ بچا آنکھ بیٹھ گوشے میں, کہ بچا آنکھ بیٹھ گوشے میں. ایک گھر کے اندر رہو زیادہ تر, بے ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو. نہیں علاج کوئی ذوق حسن بینی کا مگر یہ کہ بچا آنکھ بیٹھ گوشے میں, اگر ضرور نکلنا ہو تجھ کو سوئے چمن, تو شے حفاظت, تو حفاظت نظر بھی ہو تو شے میں. حفاظت نظر کا ارادہ کر کے گھر سے نکلیں گے تب نگاہ بچے گی. اگر بے پرواہی سے نکل گئے کہ نہ تو دیکھنے کا ارادہ ہے نہ دیکھنے کا ارادہ ہے تو نظر ضرور خراب ہوگی. تو میرے دوستو نظر اٹھانی ہے تو احتیاط سے نظر اٹھائیں, تو انشاءاللہ پھر نظر خراب نہیں ہوگی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلا کرتے تھے تو نیچے نظر ہوتی تھی آپ کی, نیچے نظر کر کے ہم چلیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی ہم اختیار کریں. اور پھر دل کے اندر جیسے میں نے عرض کیا کہ دل کے اندر بھی جو ہے نامحرموں کا خیال لانا, نگاہ خراب ہوتی ہے تو دل میں اس کا گیر اتر جاتا ہے, نگاہ خراب ہوتی ہے تو دل میں اس کا زہر اتر جاتا ہے, جیسا کہ حدیث قدسی میں. اور یہ زہر جب دل میں اتر جائے گا تو میرے دوستو جو اس کی پمپنگ ہے سارے جسم کے اندر زہر پھیل جائے گا اور ایمانی موت واقع ہو جائے گی, ایمانی موت. اس لیے نگاہ کی حفاظت کا تو سب اہتمام کرنا ہے, ساتھ میں دل کی حفاظت بھی کرنی, اس بار ان چاروں باتوں پر خوب محنت کرنی, خوب محنت کرنی. محنت کرنے سے کام آتا ہے, دنیا کا ہر کام محنت سے ہوتا ہے, اس پر ہمیں محنت کرنی ہے اور اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے جو بات آج دین کی سنی ہے اس پر ہمارا کتنا عمل ہے, کتنا عمل ہے. تو میرے دوستو یہ چاروں اعمال بڑے بھاری اعمال ہیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نفس پر یہ بڑے مشکل ہیں, فی زمانہ نفس پر مشکل ہے. بعض لوگوں کو داڑھی پوری رکھتے ہوئے شرم آتی ہے, چھوٹی کاٹ لیتے ہیں کچھ کتنا, تھوڑا ہم مسٹر بھی رہے تھوڑا ہم ملا بھی رہے, لیکن بھائی یہ چیزیں اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہم. اللہ کیا تو وہی پیمانہ چلے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیمانہ تھا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت شکل تھی وہی صورت شکل وہاں پسندیدہ ہوگی. یہاں لاکھ آپ مولویوں کا مذاق اڑا لیں, وہاں قیامت کے دن دیکھنا کہ مولویوں کی کیسی واہ واہ ہوگی, مولویوں کا کیسے استقبال ہوگا, مولویوں کی کیسی عزت ہوگی. تو ہم عزت والے بنیں, بے عزتی اپنی نہ کرائیں, غیروں کی نقل کر کے ہم بے عزت نہ بنیں. اللہ اور رسول کی نظر میں جس کی عزت ہوگی وہی صحیح معنوں میں عزت والا ہے. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین, کہ اللہ ہی کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کے لیے, اور وہ مومنین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ اور رسول کی اتباع کرتے ہیں, عزت ان لوگوں کے لیے ہے. آج اگر یہاں کوئی مذاق بھی اڑاتا ہے, کسی عورت کا مذاق اڑا دیا کہ تم ملانی بن گئی, تم کیسا پردہ کرتی ہو, ذرا زمانے کے ساتھ بھی چلو, یہ سب بیکار باتیں ہیں, فرسودہ باتیں ہیں, جہالت کی باتیں ہیں. ہاں چلتا نہیں ہوں دوستو میں اہل جہاں کے ساتھ, میں چل رہا ہوں دوستو ان کے نشان کے ساتھ, چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جہاں کے ساتھ, میں چل رہا ہوں دوستو ان کے نشان کے ساتھ. زندگی مختصر ہے اور بہت محدود ہے, اور یہ پوری کی پوری امتحان ہے, ہر لمحے ہمارا امتحان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کتنی نیکیاں کر رہے ہیں, کتنے گناہ کر رہے ہیں, کب ہم گندگی کی طرف لڑک جاتے ہیں, کب ہم شیطانی کام کرتے ہیں, یہ سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اور ان کی یہاں سب چیز لکھی جا رہی ہے, جو کچھ ہم بول رہے ہیں وہ بھی کچھ لکھا جا رہا ہے, اور قیامت کے دن پھر اس کا حساب کتاب ہوگا. میرے دوستوں اس بات سے بے خوف ہونا بے وقوفوں کا کام ہے. قیامت کے دن پیشی کا سے بے خوف ہونا یہ بے وقوفوں کا کام ہے. مدت ہو گئی, بوڑھے ہو گئے, لیکن ابھی تک داڑھی پوری ایک مٹھی رکھنے کی توفیق نہیں ہے. کتنی افسوس کی بات ہے, کتنا دل دکھتا ہے کہ داڑھی ایک مٹھی اچھی خاصی رکھتی ہوئی ہے, ایک مٹھی رکھنے میں معلوم نہیں کیا پریشانی ہے. تو داڑھی کو بھائی ایک مٹھی کر لیں, مونچھیں بالکل صاف کر لیا کریں, ہر دوسرے روز تیسرے روز بہت سے بہت مونچھوں کو کینچی سے صاف کر لیا, پانچ منٹ لگتے ہیں, مشین ہے تو اور بھی کم وقت لگتا ہے. اس میں کوتاہی نہ کریں, کوتاہی نہ کریں میرے دوستو. خدا کی غضب کی حالت میں رہنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدہ حالت میں رہنا, پھر اتنی پریشانیاں مصیبتیں آتی ہیں, وظیفے مانگتے پھرتے ہیں اور تعویذ لیتے پھرتے ہیں, مگر اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے. وظیفہ تو دیا جاتا ہے اللہ کو متوجہ کرنے کے لیے, کہ اللہ کا فضل متوجہ ہو جائے. بھائی فلاں مجبوری ہے تو جیسے مثلا رزق چاہیے تو یا رزاق کے یا رزاق پڑھو بھائی کثرت کے ساتھ, مثال کے طور پہ. تو بھائی آپ یا رزاق تو پڑھے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق بھیج رہے ہیں, لیکن ادھر سے داڑھی چھوٹی کٹی ہوئی ہے, مونچھیں بڑی بڑی ہیں, اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدہ شکل ہے. اب ادھر سے تو میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے ادھر سے تو آ رہا ہے رزق کٹ رکھ, ادھر سے تو آ رہا ہے اللہ کی رحمت کٹ رکھ, اور ادھر سے داڑھی کٹی ہوئی مونچھیں لمبی ٹپنے ڈھکے ہوئے اور کسی گناہ میں مبتلا ہے تو یہ غضب کٹ رکھ اس کو روکے ہوئے ہیں. اب رحمت کا دروازہ کیسے کھولے, اب رزق کا دروازہ کیسے کھولے, جبکہ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کتنا فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں مَن یَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, کہ جو اللہ سے ڈرے گا گناہوں سے بچے گا ہم اس کو مشکلات سے نکالیں گے. اب مشکلات کے لیے تعویذ لینا آسان ہے, لیکن گناہ چھوڑنے کی بات نہیں کرو بھائی. ہم جیسے ہیں ویسے ہی ٹھیک ہیں, ہم کیبل بھی دیکھیں گے, ہم کارٹون بھی دیکھیں گے, موبائلوں میں بھی گندگی دیکھیں گے, اور پردہ بھی ہم نہیں کر سکتے بھائی, مگر وظیفہ بتا دو. آج بھی میں جمعہ پڑھنے ایک جگہ گیا تو ایک صاحب کی 2-3 ہزار دانے کی تصویر پڑ رہے ہیں, ادھر وہ بیان ہو رہا ہے, بیان تو معلوم نہیں وہ سن رہے ہیں نہیں سن رہے, وہ 1000 دانے کی یا 2000 دانے کی نیچے پیروں میں ان کے لٹکی ہوئی تھی وہ لمبی سی تصویر وہ پڑ رہے ہیں, داڑھی بھی کٹی ہوئی ہے, وجہ پتہ بھی انگریزوں جیسی ہے اور تصویر پڑ رہے ہیں. بھائی ایسی تصویر کا کیا فائدہ ہوگا, کہ آپ نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے, داڑھی آپ کی کٹی ہوئی ہے, اللہ کے رسول کے فرمان کے خلاف آپ نے وضاحت بنا رکھی ہے, اب ایسے ذکر کا کیا فائدہ ہوگا, ایسے وظیفے کا کیا فائدہ ہوگا. وظیفے کا تو فائدہ ہوتا ہی ہے, ذکر کا فائدہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ سارے فوائد مریا میٹ ہو جاتے ہیں. تو بھائی ہم ایسا کام نہ کریں, اب ہمت کر کے جن حضرات کی داڑھی میں کمی کوتاہی ہے اس کو پورا رکھیں, ہمیشہ پورا رکھیں, اور جن لوگوں کی مونچھیں بڑھ جاتی ہیں ان کو چاہیے کہ ہر دوسرے تیسرے روز اپنی مونچھوں کو صاف کر لیا کریں, چھوڑے ہی نہیں کہ یہ کام کہ بھائی جب بڑھیں گی جب میں کاٹوں گا, ایک معمول بنا لیں کہ بھائی آج 2 دن ہو گئے میں آج مونچھیں صاف کرتا ہوں. الحمدللہ ہمارے شیخ رحمہ اللہ ہفتے میں 3 مرتبہ مونچھیں صاف کرتے تھے, ہم بھی الحمدللہ شیخ کی نقل میں یہی کام کرتے ہیں, مونچھیں بڑی ہونے ہی نہ دو اس کو, ہونے بڑے ہونے سے پہلے صاف کر لو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لے لو. اللہ رسول کی محبت کام آئے گی, لوگوں کی محبت کام نہیں آئے گی میرے دوستوں. ہاں تو میرے دوستو یہ اعمال میں نے جو بیان کیے ہیں, اور سب سے سر فہرست بہت سے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں بعض جگہ امام حضرات کی بھی تجوید قرآن پاک درست نہیں ہے, نہ اذان دینے کا طریقہ سنت کے مطابق آتا ہے, نہ تکبیر کہنے کا طریقہ سنت کے مطابق آتا ہے. یہ سب کام سیکھ رہے ہیں سنت کے مطابق سیکھ رہے ہیں. جیسے ہم نے ابھی سنا کہ جو زندگی اتباع سنت کی زندگی نہیں وہ اللہ کی بندگی نہیں ہے, وہ اپنے نفس کی بندگی ہے. اللہ کے بندے ہیں ہم کہ اپنے نفس کے بندے ہیں. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ. تو ایک شخص نے سنا کہا یہ آپ کیا کفر کہہ رہے ہیں, تو آپ کو کفر کی بات کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بھائی پہلے مجھ سے پوچھتے لوگ کہ میں یہ کس کو کہہ رہا ہوں, یہ بات میں اپنے نفس سے کہہ رہا ہوں کہ میرا نفس مجھے بار بار گناہ کا تقاضا کر رہا ہے, میں اس کو سمجھا رہا ہوں کہ تو میرا خدا نہیں ہے, میں تیرا بندہ نہیں ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں, تیری بات میں نہیں مانوں گا. کہہ رہے تھے کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ, پھر میں تیری بات کیوں مانوں. کہ اپنے نفس کو بار بار سمجھا رہے تھے کہ کہ نفس گناہ کا تقاضا کرے اس کو کہہ دو کہ تو میرا خدا نہیں ہے اور میں تیرا بندہ نہیں ہوں، میں تیری بات کیوں مانوں؟ داڑھی چھوٹی کرنے کا تقاضا آ رہا ہے کہ ذرا اسمارٹ لگیں گے، ذرا مسٹر لگیں گے، تو اس کو کہہ دو کہ بھائی اللہ اور رسول کی محبت سے میں محروم ہو جاؤں گا، اللہ مجھے پیار کی نظر کے بجائے غضب کی نظر سے دیکھیں گے کہ ظالم نے میرے نبی کی سنت کے پرچے اڑا دیے، مونڈ دیا یا ایک مٹھی سے کم کاٹ دیا۔ تو ایسی حالت میں جینا جو ہے کوئی جینا ہے، وہ شرمندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، جن لوگوں کے قرآن پاک درست نہیں ہے وہ اپنے قرآن پاک کو درست کرنے کی ابھی فکر کر لیں، ابھی حیات ہے باقی، ابھی میں زندہ ہوں۔ ایک بزرگ کے اشعار ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ مانا سارے بندوں میں سب سے گندا ہوں، یہ مانا سارے بندوں ہی میں سب سے گندا ہوں، مگر یہ سچ ہے نہ ابو جہل سا درندہ ہوں۔ الہی طاقت پرواز کر عطا مجھ کو، الہی طاقت پرواز کر عطا مجھ کو، ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ہوں، ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ہوں۔ جو اڑ نہ پائے فضا میں میں وہ پرندہ ہوں، جو اڑ نہ پائے فضا میں میں وہ پرندہ ہوں، ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ہوں۔ الہی طاقت پرواز کر عطا مجھ کو، الہی طاقت پرواز کر عطا مجھ کو، ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ہوں، ابھی حیات ہے باقی ابھی میں زندہ ہوں۔ بس دوستو تھوڑی سی مہلت ہے ہمارے پاس، اپنے آپ کو بالکل درست کر لیں، آج کا کام کل پر نہ ڈالیں۔ ہاں، جو بات دین کی سن لی اس کو اپنی گھٹی میں بٹھا لو اور نفس کے خلاف چل کر اس پر عمل کر لو، انشاءاللہ تعالی اللہ بھی خوش ہو جائیں گے اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ کے ہمیں خوش ہو جائیں گے کہ ہمارا مقبول، ہمارا متبع بندہ یہ ہمارا آ رہا ہے، اس کی شفاعت بھی ہمیں مل جائے گی اور انشاءاللہ ہماری نجات ہو جائے گی۔ اللہ تعالی قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، جو کچھ عرض کر دیے مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما، میرے گھر والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنی مقبول کے مقبولوں والی زندگی، اپنے اولیاء کی زندگی ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ نیک لوگوں کی زندگی عطا فرما، نور والی زندگی عطا فرما، شیطانی اور گندگی گناہوں والی زندگی سے میری بھی اور سب دوستوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ گناہوں سے نفرت اور بیزاری عطا فرما۔ الہ العالمین، الہ العالمین ہماری مدد فرما۔ یہ موبائلوں کی گندگیاں، اور ایک خاص بات میں بھی کہنے والا تھا وہ رہ گئی، وہ یہ کہ ان موبائلوں سے جو ہے عقیدے خراب کرنے کی محنت ہو رہی ہے، خاص طور سے ایک کتنا چل بیٹھا ہے کہ وہ تفسیر بالرائے کہتے ہیں اس کو، کہ لوگوں سے رائے پوچھی جاتی ہے کہ آپ کا اس آیت کے بارے میں کیا خیال ہے، آپ کا اس سورت کے بارے میں کیا خیال ہے۔ میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اس موبائل سے دین مت سیکھو، اس میں جب تک کوئی مستند آدمی نہ ہو اس کے علاوہ کسی کی زبان، کسی کا بیان، کسی کا ذکر مت سنو۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب ایسے فتنوں کا ظہور ہوگا کہ جس میں جیسے لوہے کے آنکڑے ہوتے ہیں، انسان چاہے گا کہ اس فتنے کو ذرا دیکھ لیں، لاؤ اس میں ہے کیا آخر۔ تو یہ لوہے کے آنکڑوں کی طرح جس طرح مچھلی کا کانٹا ہوتا ہے اس کو پھسا لیں گے اور اس میں وہ مبتلا ہو جائے گا. خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ یہ جو نئے نئے شہرت اس میں ہو جاتی ہے, یہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ دین کی باتیں, شیطانی لوگ ہیں, یہ انسان کی شکل میں یہ شیطان ہے کمبخت, اور یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور علماء سے دور کر رہے ہیں, علماء سے بدزن کر رہے ہیں, بدگمان کر رہے ہیں, اور یہ لوگوں کے دل میں یہ ڈال رہے ہیں کہ علماء کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہیں, اور بعض فتنے ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی ضرورت ہی نہیں. یہ سب گمراہی کے راستے ہیں. میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اللہ کے لیے, اللہ کے لیے ان موبائلوں سے بہت بچیں, اس سے عقیدے خراب ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا خطرہ ہے, کبھی نہ نکلے گا جہنم سے اگر عقیدہ ضروری عقائد خراب ہو گئے. اللہ تعالی ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے. ادھر ادھر سے جو پوسٹیں آتی ہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ اس کو نہ پڑھا کریں, جب تک کہ کوئی مستند اپنا کوئی اہل علم اور جس جو مستند آدمی ہو جس کے بارے میں معلوم ہو کہ بالکل صحیح بات کہتا ہے اور اہل حق ہے اور عالم بھی ہے اور مانا ہوا ہے علماء کا اس سے بالکل نیک گمان ہے تو تب تو ٹھیک ہے, ورنہ سب سے اچھا یہ ہے کہ بزرگوں کی صحبت کا اہتمام کیا جائے. میرے دوستوں, موبائلوں سے دین نہیں سیکھا جاتا, کیبلوں سے دین نہیں سیکھا جاتا, بزرگوں کی صحبت سے دین ملتا ہے, نہ کتابوں سے, دروازوں سے, نظر سے پیدا دین ہوتا ہے, بزرگوں کی نظر سے پیدا. میرے دوستوں, یہ جو گمراہ کن لوگ آج کل بہت سرگرم ہیں اور چپنی چپڑی چٹپٹی باتیں کرتے ہیں اور لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں, خصوصاً عورتیں ان کی باتوں میں آ جاتی ہیں اور طرح طرح کے وظیفے بتاتے ہیں, چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں اور عقیدوں کو خراب کر دیتے ہیں. میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں خدا کا واسطہ ان موبائلوں سے بچو. اس کے علاوہ ان کے اندر کتنی گندگی ہے, اللہ کے واسطے جس کو معاشی سب ضرورت معاش کی نہیں ہے وہ اس کو ہرگز نہ استعمال کرے, سادہ موبائل فون رکھے. تھوڑے دن کی زندگی ہے, اس کو صبر اور برداشت کے ساتھ ہم گزار لیں, اللہ اور رسول کے طریقے پر, بتائے ہوئے طریقے پر ہم گزار لیں, انشاءاللہ پھر آرام ہی آرام ہے, عیش ہی عیش ہے, رنگینیاں ہی رنگینیاں ہیں, مزہ ہی مزہ ہے جو کبھی چھنے گا بھی نہیں, اور ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے جمع کی ہیں, بشرط یہ کہ ہم شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزاریں اور گناہوں سے بچیں. کہ حدیث میں آتا ہے کہ مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, کہ کسی قلب پر گمان بھی نہیں ہوگا, کسی آنکھ نے وہ نعمت دیکھی بھی نہیں ہوگی, کسی کان نے وہ سنی بھی نہیں ہوگی, اور کسی قلب پر اس کا گمان بھی نہ گزرا ہوگا. میرے دوستو, تھوڑے دن ہم اللہ اور رسول کی بات مان لیں اور گناہوں پر صبر کر لیں, گناہوں سے بچنے کی محنت کر لیں, انشاءاللہ تعالی دیکھنا کہ دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا, اور انشاءاللہ آخرت میں تو جنت ہمارے ہاتھ میں ہوگی. اللہ ہم سے خوش ہو جائیں, اے اللہ اللہ کے رسول ہم سے خوش ہو جائیں, اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے, اے اللہ 100% گناہوں سے بچنے والا بنا دے, اللہ ہماری آنکھوں کی بھی حفاظت کی توفیق نصیب فرما, زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما, کانوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرما, دل کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. اللہ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما, العالمین بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما, اور اے اللہ جس بھائی بہن کو کوئی پریشانی ہو اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما, اللہ ہم سب کو کامل تقوی والی حیات نصیب فرما, اے اللہ برکت والی زندگی نصیب فرما, رحمتوں کا نزول فرما, اللہ ہمارے ملک سے بے انصافی کا خاتمہ فرما, ظلم کا خاتمہ فرما, سود اور رشوت سے ہمارے ملک کو پاک فرما دے, اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو خود اپنا خوف عطا فرما دے, اور اے اللہ عادل اور رحم دل حکمران ہمیں نصیب فرما, اہل حکمران نصیب فرما, عقل مند سمجھدار وطن فروش نہ ہو, اے اللہ وطن فروش اور ایمان فروش حکمرانوں سے ہماری حفاظت فرما, اے اللہ ہم سب کو نیک اور دیندار حکمران نصیب فرما, اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما دے, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما دے, جن لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما, ان کی جائز حاجات کو پورا فرما, اللہ میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما, اللہ اس مجلس کو قبول فرما, ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.